الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اٹلی پہ بھی نظر کرم ہو جائے باپا,
اٹلی والے بلا رہے
ہیں. اٹلی پہ بھی نظر کرم ہو جائے, اٹلی تشریف لائیے.
لبیک
اٹلی تشریف. سبحان اللہ. ایوامو 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 ایوامو.
اٹالین میں کہہ رہے ہیں کہ وہ
باپا آپ سے میں پیار ہے, آئی لو یو باپا.
پین تشریف لائیے.
لبیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا تیکیرو, باپا تیکیرو, باپا.
بےچارے میں جواب تو ایک ہی ہے.
آئی لو یو باپا.
اسپین سے ایک ہی آئے ہیں.
کتنے ہیں آپ کے ساتھ اسپین سے؟
ڈھونڈنے پڑیں گے.
ادھر میں ایک ہی.
سووت ہے, رہ جاوت ہے, جاگت ہے, پاوت ہے.
انشاءاللہ
آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اب سوال جواب کی طرف آئے ہم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد حسن اتاری جامع المدینہ براڈفورڈ یو کے سے حاضر ہوں. سیدی اب کے بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا کہ جو مبلغین اجارے پر ہیں یا قاری صاحبان اجارے پر ہیں, کیا ان کو تبلیغ کا اور قرآن پڑھانے کا ثواب ملتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے اپنے نیتوں کا اپنے ذہن دیا ہوا ہے, تو تبلیغ کے دوران اور پڑھانے کے دوران اگر یہ نیتیں کریں, کیا ان کو اس اجارے پر ہوتے ہوئے ان کو ثواب ملتا ہے یا اجارے کی وجہ سے ان کو ثواب نہیں ملتا ہے؟ اس وقت وغیرہ
اگر وقت کا اجارہ ہے تب تو ثواب ملے گا. یعنی وقت کا اجارہ, پھر پہلے وقت کا اجارہ, پھر کہہ دیا گیا کہ اب یہ کام کرو, پڑھاؤ پڑھو, تب تو ثواب ملے گا. اگر اجارہ ہی پڑھانے کا ہے تو ثواب نہیں ملے گا. جیسے امام ہے تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ امام کی جو تنخواہ یہ ہے جائز, لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے تو اپنی امامت بیچ دی. اور اگر ہم وقت کا اجارہ کریں اور امام سے کہہ دیں کہ آپ نماز پڑھا دیا کریں, تو اب نماز پڑھانے کا ان کو ثواب ملے گا.
جیسے آپ نے فرمایا کہ امامت بیچ دی, تو جو جو مثال کے طور کوئی یہ نیت کرے کہ میں امامت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ سنت ہے, یا اس طرح کا کوئی نیت کرے, کیا اس نیت کا ثواب ملے گا یہ سنت کی نیت کرنے سے؟
امامت سنت ہے, یوں کہنا چاہتے ہیں آپ؟
جی, اس نیت سے وہ امامت کرا رہا ہے.
امامت کا جو اہل ہے جی, اس کے لیے تو سنت کی نیت ہونا سمجھ میں آ رہا ہے, کبھی توجہ گئی نہیں اس طرف. لیکن جو نااہل ہے اس کا امامت نہ کرنا واجب ہے. تو اب یہ کہ سنت کی نیت, سنت تو رہی نہیں اس کے لیے, لیکن اب یہ کہ اس نیت کا ثواب ملے گا یا نہیں. اب یہاں یوں اگر جائیں کہ بغیر اجرت کے پڑھانا سنت ہے اور یہ تو اجرت پر پڑھا رہا ہے, تو اب کیا اس کے لیے سنت کی نیت کا یہ محل اور موقع ہے؟ کیونکہ ویسے بھی مذہب اصلی پر تو یہ اجرتیں جو ہیں یہ امامت کی یا مؤذنی کی یا قرآن کی تعلیم دینے کی یا دین کی تعلیم دینے کی یا وعظ کی, یہ سب حرام ہیں. یہ سب بعد میں متأخرین نے اس کی راہ نکالی جواز کی.
امیر السنت سے عرض ہے کہ ہمارے ہاں جو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں دعوت اسلامی میں وقت کا ہی اجارہ ہوتا ہے, اور اسی طرح جو انہوں نے اور مبلغین وغیرہ کا کی بات بیان کی, تو یہ کیا اچھی نیتیں کر سکتے ہیں؟ اور امامت میں اگر نماز ہی کا اجارہ ہے تو وہ اس میں نماز کا اجارہ ہونے کے ساتھ کیا کوئی اور اچھی نیت کر سکتا ہے؟ میں نماز کے بعد درس دوں گا, نماز کے متعلقات جو اس کی جو چیزیں اس میں کچھ وہ اچھی نیتیں کر سکے گا؟
درس دینا اس کا تعلق نماز سے تو ہے ہی نہیں نا. درس دینا, سننا, تسبیح فاطمہ پڑھنا, آیت الکرسی پڑھنا, یا کوئی مسئلہ پوچھے گا آتا ہوگا تو بتاؤں گا وغیرہ, اس طرح کی نیتیں تو کرنا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق امامت سے نہیں ہے, یہ اضافی چیزیں ہیں. تب مسئلہ بتانے کا بھی اہل ہو, ہر امام اہل نہیں ہوتا. تو اگر وہ واقعی ایسا عالم ہے, ہر عالم بھی جواب نہیں دے پاتا, تو اگر ایسا عالم ہے جیسے مفتیان کرام بھی امامتیں کرتے ہوتے ہیں بعض, تو اہل ہے تو وہ نیت کر سکے گا, کیونکہ مسئلہ پوچھے گا تو میں بتاؤں گا. یا عالم ہے اور زیادہ معلومات نہیں ہے تو کوئی پوچھے گا تو آتا ہوگا تو بتاؤں گا. کوئی دم کرنے کا بولے گا تو دم کر دوں گا. ملاقات مقتدیوں سے کروں گا, کوئی غیر حاضر ہوگا تو اس کی خبر نکالوں گا کہ نماز کے لیے کیوں نہیں آئے, آپ جماعت میں نظر نہیں آئے, خیریت تو ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے. اس طرح مطلب کیا جا سکتا ہے. انفرادی کوشش کروں گا, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترغیب دوں گا. تو یہ تو اضافی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یا سیدی, کم و بیش ڈیڑھ سال قبل ایک خصوصی مدنی مذاکرے میں حاضری تھی, اس میں میں نے آپ سے عملیات کے تعلق سے ایک سوال کیا تھا. آپ نے اس کے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بزرگان دین اپنے منہ سے جو کلمات ادا کر دیتے ہیں رب تبارک و تعالی ان میں ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ اگر مشکل وقت میں یا مصیبت میں انہی کلمات کو دہرا لیا جائے تو مشکل دور ہو جاتی ہے. آپ نے پھر سردست اس وقت کچھ مثالیں بھی دی تھیں. ایک آپ نے اس میں ایک عمل بیان کیا تھا, وہ یہ تھا کہ دادا جی کی گھوڑی وہی اندھیری رات, فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے یہی لگے میری آس. یہ ایک عمل آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بھی کیا جاتا ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے.
یہ الفاظ آپ بھول گئے تھوڑا اس میں, چلیے پھر آگے.
اس وقت چونکہ سوال میں نے کیا تھا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر دادا جی کی گھوڑی وہی اندھیری رات, بلال کا درد سر کی جگہ کا جائے یہی لگے میری آس. تو اس وقت جس وقت میں نے سوال کیا تھا اس سے تقریباً کم و بیش 5-6 سال قبل سے میں دائمی سر درد کا مریض تھا, اور روزانہ ایک گولی ہے جو لوگ عموماً سر کے درد کے لیے کھاتے ہیں, وہ کھانی نہیں چاہیے, لیکن میں وہ روزانہ 2 کھاتا تھا پانی میں گھول کر آدھے گلاس کے اندر. اتنا مجھے شدید سر درد ہوتا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت آپ نے جب یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ بلال کا درد سر کی جگہ کا جائے یہی لگے میری آس, وہ دن ہے آج کا دن الحمدللہ وہ بیماری مجھے دوبارہ نہیں ہوئی ہے.
اچھا, وہ دادا جی نہیں ہے اس میں,
دادا صاحب.
پھر لگے میری آس, یہ تو ایک تمنا ہے کہ لگے میری آس. لگی
لگ گئی ہے باپا, لگ گئی
لگی میری آس. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے یہی لگی میری آس، بلال کا درد سر کا جائے یہی لگی میری آس.
سوال عرض یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے عزائم پختہ ہوں اور وہ وقت کا صحیح اور بروقت استعمال جانتے ہوں. فی زمانہ ہمارے عزائم اس قدر ناپختہ اور اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر چند لمحوں پہلے اگر ہم نے نیت کی ہوگی کہ میں تہجد کی نماز انشاءاللہ کل سے پابندی سے پڑھا کروں گا تو چند لمحوں بعد ہی ہماری کیفیت وہ ختم ہو جاتی ہے. یا اگر عمل شروع بھی کر دیں ایک دن دو دن ہفتے بعد مہینے بعد اثر کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو وہ ہمت ہوتی ہے جمع مرضی ہوتی ہے وہ کم از کم ختم ہو چکی ہے. تو اپنے پختہ عزائم کے لیے کیا کیا جائے؟ اور دوسری چیز کہ جو وقت کا استعمال ہے اس کے لیے انسان کا ہر وقت چاکو چوبند ہونا ڈبل 12 گھنٹے اس کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے. تو ایسے کون سے مدنی پھول ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان ڈبل 12 گھنٹے اپنے آپ کو چاکو چوبند رکھ سکتا ہے؟ یہ ارشاد فرمایا.
استقامت کے تعلق سے آپ نے ایک تو سوال کیا، دوسرا چاکو چوبند.
جی جی
ہے دونوں کام تھوڑا دشوار. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے، نہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، آسان میں یہ چلے گا. تو اس کے لیے بس بندہ اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے، کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق کا بھی طالب ہو، مانگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ میں ایسا کرتا رہوں اور اس سے پیچھے ہٹ میری نہ ہو. کہ حقیقت میں کارساز یعنی کام بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ڈبل 12 گھنٹے چاکو چومند، اس میں تو یہ کہ پہلے تو اپنا کو جدول بنائے، نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل ترتیب دے، اور پھر اس کے مطابق تکلف کے ساتھ یعنی کہ کوشش کے ساتھ اس پر جمنے کی کوششیں کرے، چاہے تکلف کرنا پڑے، یعنی بل جبر اپنے آپ کو اس پر لائے. تو آہستہ 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 یہ ہو سکتا ہے اللہ کی مدد سے ہو جائے کہ چاکو چوبند رہے بندہ. یہ دشوار ترین ہے صحیح ہے کام، لیکن ظاہر ہے کہ جس کو احساس ذمہ داری ہوگا، وقت کی قدر ہوگی کہ جو سانس میرا نکلا یہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئے گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا وہ سانس میری زندگی سے مائنس ہو چکا، اب نہیں پلٹ کر آئے گا. اب یہ سانس اللہ کی یاد میں گزرا یا دنیا کے بکھیڑے میں گزرا یا معاذ اللہ گناہ میں گزرا، یہ سانس جیسے بھی گزرا یہ گیا، اب نہیں آتا واپس. اور اب تو مشہور مقولہ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو اسی طرح گیا سانس پھر ہاتھ آتا نہیں، پھر نہیں مل سکتا. تو یہ احساس اگر واقعی ہو جائے تب جا کر کہیں بات بنے، اپنے کو تو احساس ہی نہیں ہے، مذاق مسکری میں ادھر ادھر گناہوں میں بھی گزر جائے سانس تو اس کا بھی ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہر سانس جو موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے. جو قدم اٹھ گیا اٹھ گیا، اب یہ پیچھے نہیں ہٹتا، اب یہ مائنس ہو گیا زندگی سے. تو اس زندگی ہے سانسوں کا مجموعہ. جب یہ جیسے سمجھو کہ کسی کو زندگی ملی 1 کروڑ سانسوں تک، 1 کروڑ سانس یہ اپنی زندگی میں لے گا، تو اب ہر سانس اس کی زندگی بڑھائے گا نہیں، اس کی زندگی گھٹائے گا. جیسے ہم یہ عمر بڑھتی جا رہی ہے، حقیقت میں تو عمر گھٹتی جا رہی ہے، لیکن بڑھتی جا رہی ہے کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن میں اس کا وہ چوٹ کے لیے عرض کروں گا، ہمارے دل کو چوٹ لگے کہ یہ عمر گھٹتی جا رہی ہے. تو 1 کروڑ سانس اگر رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے یہ متعین ہوئے، یعنی کہ طے ہوئے کہ 1 کروڑ سانس اس نے دنیا میں لینا ہے، پھر خلاص. تو جتنے سانس ہم لیتے جا رہے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، جب 1 کروڑ کا فگر پورا ہوگا وہیں موت آ جائے گی. یہاں تک کہ بستر پر بھی وہ سانس پورا کرتا ہے بندہ، وینٹیلیٹر پر وہ سانس پورے کر رہا ہوتا ہے زبردستی. وینٹیلیٹر کیا ایک طرح سے زبردستی بندے کو زندہ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کا مقدر یہی ہے کہ اس نے سانس تو پورے کرنے کرنے، ذریعہ کچھ بھی ہو. اللہ تعالیٰ بس ہم کو احساس دے، اپنے سانسوں کی قدر نصیب کرے کہ ایک سانس ارب خرب روپے کا بھی ہم خرید نہیں سکتے جو گیا ہم مفت میں گنواتے ہیں بلکہ توبہ غفلت میں توبہ گناہوں تک میں گنوا دیتے ہیں ہماری سانسیں اللہ اس کا احساس نصیب کرے احساس ہوگا تو انشاءاللہ قدر بھی پیدا ہوگی قدر پیدا ہوگی تو چاکو چوبند ہی ہوں گے چاکو چوبند کیا ہوتا ہے ایکٹیو ہوں گے سرگرم ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے
آمین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میں فیضان مدینہ خان پور سے بدھ والے دن یہاں پر حاضر ہوا ہوں نماز جنازہ کے لیے اور اس کے علاوہ
کل جو جنازہ ہوا تھا
جی
اچھا
فوری طور پر مجھے تقریباً 9:45 پتا چلا تھا اسی وقت کی میں نے ٹرین پر اور سیٹ اور برتھ وغیرہ تو نہیں تھی ایسے ہی کھڑے کھڑے سفر کیا ہے تو اس کے علاوہ یا سیدی میرا
اچھا یہ کون سا جذبہ تھا جو آپ جنازے کے لیے تشریف لے آئے سفر کر کے خان پور سے کہاں سے
جی جی خان پور سے
ماشاء اللہ یہ کون سا جذبہ تھا کہ جنازے کے لیے آگے جنازے تو آپ کے یہاں بھی ہوتے رہتے ہوں گے خان پور میں بھی لوگ دنیا سے رخصت
جنازے تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن جنازہ پڑھانے والی شخصیت کچھ اور تھی
اعلان تو نہیں تھا آخر تک مدنی چینل پر میں نے اس کا اعلان نہیں سنا تھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا اگرچہ مجھے پتا تھا
مجھے
سوشل میڈیا پہ آ گیا تھا
صبح میسج چل گیا تھا یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ فجر کے بعد سے تقریباً بات تھی
مجھے میرے استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا تھا
رحمت اللہ تعالی علیہ دیوانگی پاس ہے آپ کی
واشا
نہ آپ کے مرحوم استاد نے آپ کو بتایا تھا
ابھی حیات ہے
مرحوم کے منع مرا ہوا عوامی کانسیپٹ
جی
مجھے بہت پرانی بات یاد ہے کہ شہید وسیلہ جب ہوتا تھا ایک آپ جیسے بھولے والے نے مجھ سے کہا تھا آپ جو ہے نا مقتدی تھا میرا نوجوان یوں ٹھیک ٹھاک تھا دیکھنے میں تو مجھے کہا کہ آپ مجھے لگتے ہیں کہ جی وہ ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ آپ مجھے وہ لگتے ہیں پتہ نہیں میرا یہ چٹکلا بھی سب کی سمجھ میں آئے گا یا نہیں یہ بھی شاید اوپر سے گزر جائے گا
تو زندوں کے لیے نہیں بول سکتے
عرف عرف دیکھا جائے گا امت مرحومہ بولتے ہی ہیں تو وہاں سے ہی ہے لیکن اس نے بولا تھا میرا استاد زندہ ہے تو مرحوم نے رحمت کیا گیا یا رحمت کیا جائے شاید دونوں معنی بنتے ہیں اس کے رحمت کیا گیا یا رحمت کیا جائے تو مرحوم یہ دعائیہ لفظ ہے تو یہ عام طور پہ ہمارے عرف ہی ہے کہ جو فوت شدہ ہوتا ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے لیے مرحوم کا استعمال کرتے ہیں مرحوم لفظ اسی طرح رحمت اللہ تعالی علیہ جو اولیاء کرام دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ نے کہا نا میرے استاد رحمت اللہ علیہ اس پر میں نے وہ پرانا چٹکلا اپنا یاد آ گیا میں نے سنایا کہ یہ بھی فوت شدہ اولیاء کرام کے لیے استعمال کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ اگرچہ زندوں کے لیے کوئی شرعی غلطی نہیں ہے لیکن عرف کہ آپ یہ کہیں گے نا تو کوئی بھی سمجھے گا کہ انتقال ہو گیا ہے جنرلی آپ جیسا ہوگا وہ نہیں سمجھے گا دیوانہ تو یہ آپ کی دیوانگی لے آئی آپ کو کیا ہم بات ہے
میرا ایک سوال عرض ہے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت امام صاحب پڑھا رہا تھا اور پہلی رکعت کے درمیان میں یعنی الحمد شریف تقریباً درمیان میں ہی تھا کہ ایک مقتدی شامل ہو گیا آ کر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے یہ مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا امام صاحب پہلی رکعت پڑھا کر اس نے قعدہ کیا یعنی دوسری رکعت نہیں پڑھائی قعدہ کیا پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور مقتدی وہ کھڑا ہو گیا اور اپنی تیسری رکعت اس نے مکمل کی اس گمان پر کہ اس کی پہلی رکعت نکل چکی ہے تو ادھر سے باتیں ہو رہی تھی کہ آپ دو رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں تیسری رکعت نہیں پڑھی पहली रकत मतलब नहीं पढ़ी, दो रकातें पढ़ी हैं, तो उधर मुक्तदी कहता है कि मेरी नमाज तो पूरी होगी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये पहली रकात है या दूसरी रकात है, अब इसका क्या हुक्म है?
इमाम ने दो रकात पर सलाम फेरा।
जी सलाम फेर दिया।
तो इमाम की नहीं हुई तो मुक्तदी की भी नहीं होगी ना, इसको पता चल गया ना कि अब तो ये इमाम साहब गलती कर चुके थे
और
तो आपके दीवान के पास है भी सर।
माशाल्लाह,
ना मजा आ गया।
अल्लाह अल्लाह।
और उसके अलावा मुझ पर करम कीजिए बाबा जानी,
करम कर दे बाबा जान हम सब पे।
इनको करीब से देखना था मुझे यार, मजा आ गया। मरूम जिंदा है, ये आ रहे टोकन देने के लिए।
हम शोभा तालीम वाले।
अच्छा, आपको तो शोभा तालीम से निस्बत है।
जी, अजहान क्या होता है?
अजहान
जी अभी इस्तेमाल किया है।
किसने? बिलाल ने किया, बिलाल मदनी। अजहान किया इस्तेमाल, अजम की जमा अजाइम, अजहान की जमा कौन बताएगा? अजहान जमा है, वाहिद है, इसके माना क्या है? मैंने कहा अक्सरियत को तो नहीं पता, ये तो सामने हमारे हाथ नहीं उठा रहे, और जो हाथ उठा रहे इनको भी पूछेंगे तो पता चलेगा कि मशरिक में जाते हैं, मगरिब में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। और यूके वाले इन बिचारों का तो क्या मतलब, क्या यूके वाले बताने के लिए तैयार है? जैन की जमा आप बताइए, जैन की जमा अजहान। भाई दो मुत्तफिक हैं जैन की जमा अजहान, इनसे इत्तेफाक कौन कौन करता है? सब नहीं कर रहे इत्तेफाक आप दोनों से। देखो आप देखो कुछ हाथ उठे, अल मदीना रिलमिया को प्रैक्टिकल हो रहा है अवाम का। अजहान यह जहन की जमा है। जहन के माना क्या, ये कहां होता है, कौन से घुटने में होता है, ये किसको पता है? आएंगे बता रही हो, नो नहीं बता रहा, ये बहुत थोड़ों को पता है कौन से घुटने में होता है जहन।
भाई जो कह रहे सीधे घुटने में होता है वो हाथ खड़ा करे।
आया घुटने में होता है या कोनी में होता है, ये भी आप नहीं तय करना, या कहाँ होता है? जी जी सर में होता, कौन से कोने में? हाफजे को, हाफजे को जहन बोलते हैं। हाँ भाई आप बताइए, माइक में आवाज आ गई है लगता है। जहन जो है ना ये कोई मादी शय नहीं है, जहन सोच अकल समझ, हाफिजा भी कह सकते हैं, जैसे इसका जहन तेज है इसका हाफिजा तेज है, तो जहन ये जो भेजा है ना अंदर इसको नहीं बोलते जहन। तो जहन कोई मादी चीज नहीं है। माशाल्लाह, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि।
क्या मेरे लिए सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि अब जैसे मुश्किल अल्फाज हैं जैसे अजाइम अजहान, तो क्या आपकी तरफ से कोई लुगत वगैरह रखने की इजाजत है?
नहीं, अवाम नास के लिए लुगत मुजिर है, जिसमें बाज़ुकात कलेमा से कुफर भी होते हैं, हया सोच बातें भी होती है अल्फाज, तरगीब तो मैं नहीं देता।
जैसे कि आपने कल इरशाद फरमाया था न्यू रिसाला जो बाहया नौजवान, वो मैंने आज पढ़ लिया है।
बाहया नौजवान?
जी बाहया नौजवान।
कहाँ से तशरीफ लाए?
यूके से।
और यूके वाले ने पढ़ लिया, पाकिस्तानी हो? किस किस ने पढ़ लिया? बस बस तीन चार पांच बस, जल्दी जल्दी पढ़ लो सारे जिन्होंने नहीं पढ़े अभी तक। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम
जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा सवाल ये है कि जैसे इस साले में भी कुछ मदनी फूल मिले, تو ایک جیسا یہ تغمہ تار ہے آپ کے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے یہ تغمہ تار, تو اس میں ایک نیچے یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے ایک چپ سو سکھ, صرف ایک چپ اور سو سکھ. بہت بڑی اس میں کوئی حکمت ہے آپ کا یہ جو ہے تغمہ تار میں لکھا ہے, تو اس بارے میں پلیز کوئی تفصیل بتا دیں کہ یہ چپ کس طرح لگے اور کب چپ لگانی چاہیے اور کب نہیں لگانی چاہیے.
امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو کی چار تقسیم کی چار قسمیں وہ اگر سمجھ میں آ جاتی ہیں نا کمال کیا ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے. گفتگو کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک, مکمل نقصان دہ بات. نمبر دو, مکمل فائدہ مند بات. مکمل میننگ کمپلیٹ, کمپلیٹ لاس والی نقصان والی بات, کمپلیٹ پروفٹ والی بات. نمبر تین, ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدہ مند بھی, یعنی اس پہ پروفٹ اینڈ لاس دونوں ہو. نمبر چار, ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان, نہیں یعنی ایسی بات ایسی ٹاکنگ جس میں نہ پروفٹ ہو نہ لوس. بس پہلی قسم کی بات جو کہ مکمل نقصان دہ ہے, کمپلیٹ لوس والی ہے, اس سے ہمیشہ فور ایور پرہیز ضروری ہے, یعنی اس سے بچنا ضروری ہے. اور اسی طرح تیسری قسم والی, تیسری کائنڈ والی بات کہ جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں, اس سے بھی بچنا لازم یعنی کمپلسری ہے. اور جو چوتھی قسم ہے وہ فضولیات میں شامل ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان, لہذا ایسی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے. اس کے بعد صرف دوسری ہی قسم کی بات رہ جاتی ہے, یعنی باتوں میں سے تین چوتھائی یعنی 75% تو قابل استعمال نہیں, اور صرف ایک چوتھائی یعنی 25% بات جو ہے جو کہ فائدہ مند ہے بس وہی قابل استعمال ہے. مگر اس قابل استعمال بات کے اندر باریک قسم کی ریا, باریک قسم کی ریاکاری, بناوٹ, غیبت, جھوٹے مبالغے, میں کرنے کی آفت, یعنی اپنی فضیلت اور پاکیزگی بیان کر بیٹھنے وغیرہ وغیرہ اندیشے, یعنی خطرے ہیں. یعنی یہ بات بھی ڈینجرس ہے, اس میں بھی خطرات ہیں. نیز فائدہ مند گفتگو کرتے کرتے فضول باتوں میں جا پڑنے, پھر اس کے ذریعے مزید یعنی ادھر آگے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتکاب ہو جانے, یعنی گناہ ہو جانے وغیرہ وغیرہ, خدشات یعنی خطرے شامل ہیں. اور یہ شمولیت یعنی خطرے انٹر ہو جانے کا معاملہ ایسا باریک ہے جس کا علم نہیں ہوتا, لہذا اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گرا رہتا ہے. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پچھلے سال اسی طرح الحمدللہ خصوصی مدنی مذاکر میں الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری تھی, تو آپریشن کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا, حضور آنکھوں کے آپریشن کروانا تھا, تو آپ نے سفید موتی کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ فوری طور پر آپریشن بھی کروائیں, اور آپ نے ایک نسخہ عطا فرمایا تھا, اس پر بھی عمل کیا. دوسری آنکھ میں بھی موتیا تھا لیکن کم تھا, اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا عصمت سرما استعمال فرمانے کا, تو اس کا میں نے ساتھ ساتھ استعمال کیا، تو جب آپریشن ہوا تو آپ کے جو چورن جو آپ نے نسخہ عطا فرمایا تھا وہ بھی الحمدللہ استعمال کرتا رہا، تو باپا اس کی برکت سے الحمدللہ آپریشن بھی ٹھیک ہوا، جو دوسری آنکھ میں موتیا تھا وہ اس سمے سرمے کی برکت اور آپ کے فرمانے پر استعمال کیا تو وہ بھی جاتا رہا بغیر آپریشن کے باپا. تو باپا شفقت کی دعائے باپا کرم فرمائے، حافظہ بھی مضبوط نہیں ہے اتنا، جامعۃ المدینہ بھی پڑھتا ہوں درجہ رابعہ میں ہوں، اس وقت بارہ ماہ میں سفر میں ہوں، تو دعا فرما دے کرم فرما دے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ بڑی مدتوں سے آرزو تھی، یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے، بہت کرم ہے بالا کرم کہ مجھ گناہگار کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور کل انشاءاللہ عز و جل کل رات ہماری روانگی ہوگی. تو آپ سے عرض ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری کے متعلق کہ ادب و احترام سے کس طریقے سے حاضری کی جائے، تو مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
اللہ تعالیٰ آپ کو بادب حاضری نصیب فرمائے. سلام بھی ہمارا عرض کرنا بارگاہ رسالت میں، شیخین کریمین کے درباروں میں
انشاءاللہ،
امیر حمزہ، سیدنا عثمان غنی، شہداء
انشاءاللہ،
جہاں جہاں حاضری و سلام عرض کرنا، بے حساب مغفرت کی دعا کیجئے گا
انشاءاللہ.
مکہ مدینہ کا ادب نصیب ہو. اپنے رفیق المعتمرین اگر
جی جی میں نے اس کا میرے پاس ہے مطالعہ بھی کیا میں نے اس کا،
ہاں تو اسی کے مطابق انشاءاللہ.
فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ قسط نمبر 4، اس میں حج و عمرہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو مدینے سفر کیا، اور آپ نے کچھ احوال، سلسلے کا نام ہے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، سفر مدینہ، تو یہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہوگا، اور سفر مدینہ میں اگر آپ یہ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا امیر اہل سنت کے کیا معاملات تھے، تو اس سے بھی انشاءاللہ الرحمن سیکھنے کے ساتھ ساتھ ذوق میں بھی اضافہ ہوگا
انشاءاللہ عز و جل.
اسلام بھائی جیسے پوچھ رہے نا کہ رفیق المعتمرین میں پڑھیں گے پھر وہ کچھ سی ڈی میں دیکھیں گے، یہ کوئی ایسا کرم ہو جائے نا کہ چل مدینہ کا سفر ہو، پھر وہ موجودہ اب کئی چیزیں تبدیلیاں کوئی سفر کو وہاں پہ ایسا مدنی چینل پہ بھی آ جائے، پھر سب کو یا وہ سفر میں ساتھ بھی مل جائے،
پھر بھی مطالعہ تو کرنا ہی پڑے گا. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھ کر پتہ نہیں چلے گا، مسائل ایسے ہیں کہ وہ پڑھے گا نہیں جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا، ایسا انداز نہ ہو کہ یہ سمجھیں گے وہ خالی وہ بس دیکھ کر ترکیب بن جائے گی. مطالعہ بھی کریں اور اللہ نصیب کرے کہ مل جل کر چل مدینہ بھی ہو. کتنے پھر ایروپلین، کتنے ہوائی جہاز بھرنے پڑیں گے نا،
لے آئیں گے ناروے سے بھی، اٹلی سے بھی، اسپین سے بھی، اب یونان سے بھی، یو کے سے بھی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار.